بقیہ حاشیہ نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، جس سے حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 شروع ہوا تھا. صفحہ نمبر 394، بقیہ حاشیہ نمبر 11 شروع کیا جاتا ہے. اب ہم اس جگہ بغرض فائدہ عام یہ بات بطور قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کا وہ کون سا مرتبہ ہے جس مرتبے پر کوئی کلام واقعہ ہونے سے اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے کہ اس کو بے نظیر اور من جانب اللہ کہا جائے، اور پھر بطور نمونہ کوئی سورہ قرآن شریف کی لکھ کر اس میں یہ ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ وہ تمام وجوہ بے نظیری جو قاعدہ کلیہ میں قرار دی گئی ہیں اس سورہ میں بتمام و کمال پائی جاتی ہیں. اور اگر کسی کو ان وجوہ بے نظیری کے قبول کرنے میں پھر بھی انکار ہوگا تو یہ بار ثبوت اسی کے ذمے ہوگا کہ کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھلاوے جس میں وہ تمام وجوہ بے نظیری پائے جاویں. سو واضح ہو کہ اگر کوئی کلام ان تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اس کے دست قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت کلی رکھتا ہو، یعنی اس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعات الہیہ میں سے کسی شے میں جمع ہیں، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبے پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں. کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من اللہ ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں، اس کی وجوہ بے نظیری میں سے کسی شے کی شراکت تامہ ثابت ہونا بلا شبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے. مثلاً اگر کوئی چیز اس چیز سے بکلی مطابق آ جائے جو اپنے مقدار میں 10 گز ہے، تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح، قطعی، مفید، یقین جازم حاصل ہوگا کہ وہ بھی 10 گز ہے. اب ہم ان مصنوعات الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو، مثلاً گلاب کے پھول کو، بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی روح سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورہ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہم وزن ہیں، بلکہ ان عجائبات کا پلہ بھاری ہے. اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورہ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سرخ سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں. اور جب یہ عاجز اس سورت کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تر و تازہ اور خوشبودار ہیں کہ ان کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و مافیہ سے نہایت درجے کی نفرت دلاتے ہیں. اس مکاشفے سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے، تو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اس کے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے، اور پھر بمقابلہ اس کے عجائبات کے سورہ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی قلم بند ہوں، تا ناظرین با انصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہراً و باطناً پائی جاتی ہیں ان کے روح سے اس کی نظیر بنانا عادتاً محال سمجھا گیا ہے، اسی طور پر اور اس سے بہتر خوبیاں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشفی پر بھی عمل ہو جائے۔ بس جاننا چاہیے کہ یہ امر ہر یک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں، اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں، ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے، اور اس کی خوشبو نہایت دلارام اور دلکش ہے، اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجے کی ملائمت اور تر و تازگی اور نرمی اور نزاکت اور صفائی ہے، اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں، یعنی وہ خواص کے جو اس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور مکوی قلب اور مسکن صفرا ہے، اور تمام قوا اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے، اور سفر اور بلغم رقیق کا مسہل بھی ہے، اور اسی طرح معدے اور جگر اور گردے اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑے کو بھی قوت بخشتا ہے، اور خفقان ہار اور غشی اور زوف قلب کے لیے نہایت مفید ہے، اور اسی طرح اور کئی امراض بدنی کو فائدہ مند ہے۔ بس انہی دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت تر و تازہ اور نرم اور نازک اور مصفح ہو، اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اس کی نظیر بنانے سے عاجز ہیں، اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنا سکے، اور جو خوبیاں اس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عادتاً ممتنع ہے، اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو باہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجوہ بے نظیری کی سورہ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر یک حصہ عقل کلیل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو پائی جاتی ہیں۔ پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لوازم حسن کلام اپنا کامل جلوہ دکھا رہے ہیں، ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں، اور وحشت کلمات اور تاکید ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے۔ ہر یک فکرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے، اور ہر یک ترکیب اس کی اپنے اپنے موقع پر واقع ہے، اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اس میں پایا جاتا ہے، اور جس قدر حسن تقریر کے لیے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے درجہ ذہن میں آ سکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور مشہود ہے، اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لیے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس میں مہیا اور موجود ہے، اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے، کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو، کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مدد لی گئی ہو۔ اور جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ کلام صداقت اور راستے کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں تو با اعتبار ظاہر کے ہیں، اور با اعتبار باطن کے اس میں یعنی سورہ فاتحہ میں یہ خواص ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے، اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لیے بہت سا سامان اس میں موجود ہے، اور بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے، اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کہ جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے اس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے، اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بہت سی اعلیٰ درجے کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کہ جو تکمیل نفس ناطقہ کے لیے ضروری ہیں اس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عادتاً ممتنع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں، اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدی ہی ہے، کیونکہ جن دقائق و معارف عالیہ کو خدا تعالیٰ نے عین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے، اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچایا ہے، یعنی اول تو ایسے معارف عالیہ ضروریہ لکھے ہیں جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مندرس اور محو ہو گئے تھے، اور کسی حکیم یا فیلسوف نے بھی ان معارف عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا، اور پھر ان معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اس وقت اور اس زمانے میں ان کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجودہ زمانے کی اصلاح کے لیے ان کا بیان کرنا از بس ضروری تھا، اور بغیر ان کے بیان کرنے کے زمانے کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی، اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کمن و کیفن کامل درجہ پر واقع ہیں، اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو، اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورات حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں، فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو، یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے ببداہت نظر بلند تر ہے۔ اگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنا اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائق عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں با التزام راست بیانی اور حق گوئی کے لکھنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں، جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدی ہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دکاندار جو کامل درجے کا شاعر اور انشا پرداز ہو، یہ چاہے کہ جو اپنی اس گفتگو کو جو ہر روز اسے رنگا رنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے، اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور ہر موقع میں جس قسم کی گفتگو کرنا ضروری ہے وہی کرے، مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے وہاں کم بولے، اور جہاں بہت مغز زنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے، اور جب اس میں اور اس کے خریدار میں کوئی بحث آ پڑے تو وہ طرز تقریر اختیار کرے جس سے اس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے۔ یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلم بند کرے اور ہر یک بیان پر جو جو واقعی اور ضروری طور پر جرح قضا کرنا چاہیے وہی کرے، اور جیسا کہ تنقیح مقدمہ کے لیے شرط ہے اور تفتیش امر متنازعہ فی کے لیے قرین مصلحت ہے، سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے، اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو ان کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے، اور جہاں واقعات کا بترتیب تمام کھولنا واجب ہو ان کو بپابندی ترتیب و صحت کھول دے، اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور بتائید اس رائے کے وجوہات ہیں ان کو بصحت تمام بیان کرے، اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اس اعلیٰ درجے پر اس کا کلام ہو اس سے بہتر کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس قسم کی بلاغت کو با انجام پہنچانا ببداہت ان کے لیے محال ہے۔ تو انسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بجز فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا، اور بغیر جھوٹ اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے، اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا۔ ناک ہے تو کان نہیں، کان ہیں تو آنکھ ندارت، سچ بولے تو فصاحت گئی، فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کہ انبار کے انبار جمع کر لیے، پیاس کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ بس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ نکارا اور خفیف معاملات اور سیدھے سادے واقعات کو بھی ضرورت حقہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں، تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معرف عالیہ کو ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جسے اعلیٰ اور اسوا متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل خارق عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے۔ اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول جو ظاہر و باطن میں اس سے مشابہ ہو بنانا عادتاً محال ہے، ایسا ہی یہ بھی محال ہے، کیونکہ جب ادنا ادنا امور میں تجربہ صحیحہ شہادت دیتا ہے اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت اور راست راست بات کو، خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروغ سے متعلق ہو یا تحقیقات عدالت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو، جب اس کو اصلے اور انصب طور پر بجا لانا چاہے یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اس کی عبارت خانہ خواہ ہر محل میں موضوع اور مکفا اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت پر ہو، تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزام راستی اور صدق کے معارف اور حقائق عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورت حقہ کے روح سے صادر ہو اور تمام حقانی صداقتوں پر محیط ہو، اور اپنے منصب اصلاح حالت موجودہ اور اتمام حجت اور الزام منکرین میں ایک ذرا فروغ گذاشت نہ کرتی ہو، اور مناظرے اور مباحثے کے تمام پہلوؤں کی کما حقہ رعایت رکھتی ہو، اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو، کیوں کر باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صدہا درجہ زیادہ ہیں، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو اور اس مضمون کو اس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ تو وہ وجوہ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجوہ بے نظیری سے بکلی مطابق ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں، اور اگر کوئی طالب حق ہو تو بالمواجہ ہم اس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بتازہ ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں، بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیحہ بھی اس کا معید اور مصدق ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر 1300 برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے حل میں معارض کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اس کے مقابلے یا معارضے کی طاقت نہیں، مگر پھر بھی کسی متنفس نے اس کے مقابلے پر دم نہیں مارا، بلکہ اس کی کم سے کم کسی سورہ مثلا سورہ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا، تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلا معجزہ اور کیا ہوگا کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زمانہ دراز کے روح سے بپایا ثبوت پہنچ چکی ہے نامنظور ہو اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو، یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پردازی کا قائل ہو کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے، تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں کچھ بطور نمونہ حقائق دقائق سورہ فاتحہ کے لکھتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ بمقابلہ ان ظاہری و باطنی سورہ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔